ہاں اب ہے اہم باس اس کے بعد جس میں لوگوں کی بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں اور حج کو نا بہت زیادہ مشکل بھی بنا دیا گیا کہ محرم کے لیے یعنی حالت احرام میں جو شخص ہے اس کے لیے کیا مباح ہے اور کیا اس کے لیے ممنوع ہے. ایک تو حج ویسی مشقت ہے, تھوڑی بہت مولیوں نے بھی بنا دی ہے. کیا چیز مباح ہے, کیا آپ حالت احرام میں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے حالت احرام میں پابندیاں بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں کیا ہیں مباح بھی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے, غسل اغتسال. تو حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی آپ نے غسل نہیں کرنا حالت احرام میں, نہیں کر لیں بھائی, پسینہ آ رہا ہے تو کر لیں غسل. وہ جیسے اعتکاف کی ممنوعات میں سے غسل بنایا ہوا ہے, اسی طرح احرام کے ممنوعات میں بھی غسل داخل کیا ہوا ہے. دوسرا کیا ہے, تغیر رداء اور ازار. اپنا احرام چینج کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک کر لیں, ضروری نہیں جو ایک دفعہ پہن لیا آپ پسینوں پسینے ہو گئے اب اسی میں آپ نے پانچ چھ دن گزارنے ہیں, نہیں تو تین چادریں رکھ لیں احرام کی, تو جب دیکھیں زیادہ پسینہ آ گیا تو نہا بھی لیں اور احرام کی چادریں بھی تبدیل کر لیں, کوئی حرج نہیں. ہاں عام لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ احرام اتار دیا تو احرام کھل جائے گا, وہ بیسیکلی احرام باندھنا اور احرام کھولنا بیسیکلی نیت ہے, نیت ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ احرام جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا ہے, نیت ہے, نیت کرنا, نیت کے ساتھ ہے وہ. تو جی ہاں جب چادر سمجھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی نہانے کے لیے کھولیں گے تو احرام کھل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ وہ جوفہ کے مقام پہ حمام میں داخل ہوئی اور وہ حالت احرام میں تھے, تو ان سے کہا گیا کہ آپ حالت احرام میں حمام میں داخل ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ کو ہمارے میلے کو چیلے رہنے سے کیا غرض, مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی میل کو چیل یا پسینہ تھوڑا مطلوب ہے. حضرت جابر سے بھی روایت ہے کہ وہ حالت احرام میں غسل کر لیتے تھے اور اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے, بلکہ حضرت عبداللہ بن حنین سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ یہ دونوں صحابی ہیں, ان کا اختلاف ہو گیا ابوا کے. ابوا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو یہاں پہ یہ تھے مدینہ سے یعنی مکہ آ رہے تھے, تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا, حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جی جو حالت احرام میں ہے نا جو شخص وہ اپنا سر دھو سکتا ہے, تو حضرت مسور نے کہا کہ نہیں دھو سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ان کو, عبداللہ بن حنین کو, کہ جاؤ ذرا ابو ایوب انصاری سے پوچھ کے آؤ, گواہی لینی چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں جی میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے جو ہے وہ ایک کپڑا آگے کیے غسل کر رہے تھے, تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کون ہے, تو میں نے کہا جی عبداللہ بن حنین, مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کیسے غسل کرتے تھے, تو انہوں نے کہا اچھا, تو انہوں نے وہ کپڑے کے اوپر سے اپنا سر اوپر کیا, پورے کپڑے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی تو سر باہر نکالا اور پھر اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈال کے سر کو اچھے طریقے سے مل کے دھویا اور کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے حالت احرام میں سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ یہ سارا دیکھ کے واپس آئے عبداللہ بن حنین, ٹھیک ہے آگے آ رہی ہے بات, تو انہوں نے آ کے پھر وہ بات بتائی ساری کہ جی حضرت ابو ایوب انصاری تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں, تو پھر حضرت مسور نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آئندہ میں آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کروں گا, مطلب آئندہ آپ نے جو بات کہی بس ٹھیک ہے, مطلب آپ کا نالج مجھ سے کافی بہتر ہے. تو ابن منذر نے یہ بات کہی ہے کہ اہل علم کا اس بات پہ تو کنسنسس ہے کہ اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو وہ تو جنابت کا غسل تو کرے گا, ظاہری بات ہے وہ تو فرض غسل ہے. ہاں اس کے علاوہ جو غسل ہے کیا وہ حالت احرام میں کر سکتا ہے, تو میجورٹی کہتی ہے کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. امام مالک نے اگرچہ اس کو ناپسند جانا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ حالت احرام میں اپنا سر بھی نہیں دھوتے تھے. چلیں ٹھیک ہے, اب کسی کی اب وہ لازم بھی تو نہیں ہے غسل کرنا, کسی نے پانچ چھ دن اسی طرح سے نکال لیے تو ٹھیک ہے, نکال لیے نکال لیں. جی 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 احرام کی چادر میں سوئیں گے. پریکٹس ہو جاتی ہے انسان کی. جی جی کوئی اسی طرح سے کیا ہے صابن وغیرہ کا استعمال کوئی حرج نہیں ہے, پانی میں بیری کے پتے وغیرہ ڈال لیے کوئی حرج نہیں ہے, یعنی وہ صابن جس میں خوشبو نہ ہو. باقی وہ صابن جس میں خوشبو ہو تو شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو خوشبو میں شمار نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو سے منع کیا, کیا چیز خوشبو میں ہے کیا خوشبو میں نہیں ہے. خوشبو والا صابن خوشبو ہے کہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے, تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے, خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. اناف منع کرتے ہیں, ان سے ذرا پتہ کر لیجیے گا, دم شم ڈال دیں گے. جی اصل میں غالب چیز کا اعتبار ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو صابن کہتے ہیں, ہم اس کو خوشبو نہیں کہتے, اصل بات یہ. خوشبو کو ہم خوشبو کہتے ہیں, اس کو ہم صابن نہیں کہتے. کھانے میں خوشبو ہوتی ہے, یہ باسی بھی لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں, کھانا کھا لیا جس میں خوشبو تھی پھر کیا کریں. نہیں کیوں نہیں, آپ کے مطلب یہ بریانی کے اندر زعفران ڈلتا ہے, کیوڑا ڈلتا ہے, اور اتنی خوشبویات ڈلتی ہیں وہ, بلکہ وہ جو لونگ اور الائچی ہر چیز کی خوشبو ہے, ٹھیک ہے, ہاں ہر کھانے کے اندر خوشبو ہے. لیکن بہرحال اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا کنگھی وغیرہ کرنا ٹھیک ہے, اس کا جواز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہیں کہ اپنا سر کھول لیں اور کنگھی بھی کر لیں. تبان, تبان کہتے ہیں یار, ایک ہوتی ہے نا نکر, کچھا جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک چلا جائے, شلوار نہیں ہوتی, جسے ہمارے یہاں کیپری کہتے تھے, کیپری کہتے ہیں میرے خیال, ہاں کیپری, تو ہاں لانگ جو آپ کہہ لیں نکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں گھٹنے وغیرہ کور ہو جاتے ہیں. عذر کے بغیر کر سکتے ہیں, حدیث آ گئی بس, ٹھیک ہے, حدیث آ گئی نا, یہ حدیث ہے نا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ اپنا سر کھولیں اور کنگھی کریں, ٹھیک ہے, جوڑا وغیرہ بنایا ہوا ہے کھول کے کنگھی کریں, کوئی حرج نہیں. تو بان پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں, بچنا چاہیے, بہرحال کیپری جو ہے اسے بچنا چاہیے. اگر چہرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے, یہ ان کی اپنا فتویٰ ہے, حدیث نہیں ہے, وہ کہتی تھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہیں یہ شلوار کی, اصل میں مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے شلوار سے منع کیا ہے, یہ شلوار تو نہیں ہے, وہی بات, اس کے اوپر لفظ شلوار کا اطلاق نہیں ہو رہا, لیکن باہر شلوار کی طرح تو ہے نا, تو تبان نہیں پہننا چاہیے, بہتر ہے اوائڈ کرے, ٹھیک. نہیں نہیں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, جی, تو جیسے عربوں میں یہ رواج ہے نا کہ وہ اوپر نا وہ پہن لیتے ہیں نا, لمبا سا ان کا چوغا ہوتا ہے, تو نیچے ان کی وہ شارٹس ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. سلا ہوا ہوتا ہے نا وہ سلا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی جی عورتوں کے لیے تو جواز ہے نا, وہ تو آگے بات آ رہی ہے. نیکسٹ کیا ہے, چہرہ ڈھانپنا, حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا, اس کی بھی اجازت ہے. حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت, یہ تو دو جلیل القدر صحابہ ہو گئے, اور مروان بن حکم, ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے, بہرحال یہ اپنے چہرے جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے حالت احرام میں, ٹھیک ہے, گرد و غبار کی وجہ سے, جیسے مطلب کرونا کی وجہ سے لوگ ماسک پہن لیتے ہیں. حضرت طاؤس سے ہے کہ محرم جو ہے وہ گرد و غبار کی وجہ سے یا دھوئیں کی وجہ سے بعض اوقات اگر اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت مجاہد سے ہے کہ جو صحابہ تھے اگر تیز ہوا چلتی تھی تو وہ اپنے چہرے جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے اور وہ حالت احرام میں ہوتے تھے, یعنی تیز و تند ہوا چلی, آندھی چلی, آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے, آپ نے کپڑا رکھ لیا, کوئی دم وم نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے, جواز ہے. ہاں وہ آگے بحث خواتین کی بھی آ رہی ہے. کیا
یہ بحث کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ضروری ہے
ہاں نہ ڈھانپنا ضروری.
اس وقت کے حالات کے مطابق جو آندھی طوفان یہ مٹی وغیرہ آج کل تو میرا خیال اس کی ضرورت نہیں.
جی ایسے لبس الخفین للمرأۃ ٹھیک ہے. عورتیں جو ہے وہ موزے پہن سکتی ہیں؟ جی پہن سکتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو موزے پہننے میں رخصت دی. ٹھیک ہے. بھول کر اپنا سر ڈھانپ لے تو شوافی کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لی، سر ننگا رکھنا چاہیے نا، سر پہ ٹوپی رکھ لی غلطی سے تو شوافی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اناف کہتے ہیں بھائی فدیہ دے گا. وہ پھر اس میں آگے تفصیل ہے. ٹھیک ہے. تو شوافی تو اصل میں اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں نا کہ بھول چوک معاف ہے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے. بھول سے شلوار قمیص پہن لی تو معاف ہے، لیکن اناف کے یہاں فدیہ ہے. زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی معافی ہے، آسانی پیدا کریں. آگے چلیں. حجامہ کپنگ تھراپی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، یعنی اپنے جسم کا فاسد خون نکلوایا. ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قد ثبت ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، اور یہ حجامہ کہاں تھا؟ آپ کے سر کے درمیان میں، تو حجامہ کروایا جا سکتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ بلڈ دے سکتا ہے، حالت احرام میں دے سکتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ ہے ٹھیک ہے، اس کو وہ کر سکتا ہے. مطلب اگر وہ اس کو پین کر رہا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے اس کو آپریٹ کرنا ہے، گند وغیرہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. داڑھ کا نکلوانا، ٹھیک ہے، داڑھ بھی نکلوا سکتا ہے. داڑھ درد کر رہی ہے بہت، مطلب اس کی درد جو ہے وہ پین فل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اس نے نکالنی ہے نکال دے، کوئی حرج نہیں ہے. اپنے جسم کو کھجلانا یا سر کو کھجلانا، بعض لوگ سختی کرتے ہیں سر نہ کھجلائیں، بال گر جائے گا، دم پڑ جائے گا، کوئی حرج نہیں بھائی، خارش ہو رہی ہے کر لو. ہاں وہ یہ کہتے ہیں بال نہیں نا گرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ حالت احرام میں کیا اپنے جسم کو کھجلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھجلا لے، ٹھیک ہے، زیادہ کھجلانا چاہیے تو زیادہ بھی کھجلا لے. اور یہی فتویٰ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت جابر سے بھی ملتا ہے. آئینہ دیکھنا، دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. پھول سونگھ سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے بھائی، کوئی حرج نہیں. گلاب کا پھول ہے، سونگھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. زیتون کا تیل ہے، گھی ہے، استعمال کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. دیسی گھی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، زیتون کی تیل کی خوشبو ہوتی ہے، استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیشہ بھی دیکھ لیتے تھے، مسواک بھی کر لیتے تھے حالت احرام میں. ابن منذر کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حالت احرام میں وہ زیتون کا تیل، گھی وغیرہ، چربی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ عطر فروش کے پاس بیٹھ سکتا ہے، کوئی پرفیومز کی دکان میں گھس جائے، ٹھیک ہے، تو اناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نہ جائے، بہتر ہے نہ جائے، یعنی وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں. حنابلہ اور شوافی کہتے ہیں بھائی یہ کوئی خوشبو لگانا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اپنے کام سے جا رہا ہے تو چلا جائے. کسی دکان میں چلا گیا کوئی خریداری کرنے کی غرض سے، اب وہاں پرفیومز بھی پڑے تھے، اب اس کو خوشبو آئے گی، یا بخور جل رہا تھا، عربوں میں تو عام ہے نا بخور جلائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ ایئر فریشر جو ہے جو ہوتا ہے ہوا میں اس کو بکھیر دیا، کوئی حرج نہیں ہے، اتنی سختی کی ضرورت نہیں. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی بیت اللہ کے قریب نہیں جانا، خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا. ظاہر بات ہے خانہ کعبہ تو ہر وقت اس کو خوشبوؤں میں جو ہے وہ لپیٹے رکھتے ہیں اس کو، جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی خوشبو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جاتی ہی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, مقام قرب ہے, خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹنا ٹھیک ہے, خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا, تو یہ تو تقرب کے شاعر میں سے ہے نا, تو کر لے اس میں, اور اب اس میں کوئی خوشبو لگ بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ شوافی نے اس میں سختی کی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جا کے دھوئے, کوئی اتنی ضرورت نہیں سختی کی, بات ٹھیک ہے, خوشبو لگائے نا بس, آمدن جسے کہتے ہیں, خوشبو نہ لگائے بس, اتنی سی بات ہے. جس میں اس کی نیت انٹینشن داخل نہیں ہے اس میں خواہ مخواہ سختی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس نیت سے نہ لگائیں, تقرب کی نیت سے جیسے لوگ لگاتے ہیں مقام ملتظم پہ جا کے چمٹ جاتے ہیں, تو یہ تو مقصود ہے. نیکسٹ کیا ہے, بیلٹ باندھ لینا, ٹھیک ہے بیلٹ باندھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اس بیلٹ میں, جیسے آپ کچھ اپنی نقدی وغیرہ رکھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سرما لگانا, یہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عباس تو کہتے تھے کہ سرما بھی لگا سکتا ہے چاہے آنکھ کی بیماری ہو یا نہ ہو, لیکن عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ زینت کے لیے نہ لگائے, بیماری کی وجہ سے سرما لگا لے تو کوئی حرج نہیں. ہمارے بچپن میں تو ہوتا تھا نا, وہ سرمے کی بھی قسمیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے ایک سرما وہ ہوتا تھا کہ جب وہ آنکھ ذرا خراب ہوتی تھی نا تو مائیں لگاتی تھیں, ٹھیک ہے آشوب چشم کے لیے اگر کوئی سرما استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں, زینت کے لیے نہ لگائے بہتر ہے, اوائڈ کرے. وہی نا وہ پاکٹ ٹائپ ہی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, وہ سلا ہوا لباس تو نہیں ہے نا. نیکسٹ کیا ہے کہ اپنے اوپر کوئی جو ہے وہ سایہ کر سکتا ہے, جیسے کوئی چھتری تان لی. اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سر ننگا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان تک اس کے سر پہ کچھ بھی نہ ہو, مطلب وہ کوئی کپڑا بھی اپنے اوپر نہ کرے, نہیں کر سکتا ہے, چھتری تان سکتا ہے اپنے سر پہ کوئی کپڑا کر سکتا ہے. حضرت ام ہاں وہ بغیر چھت کے بسوں پہ سفر کرتے تھے جو ایران سے آتے تھے ہمارے حجاج,
ایران سے
جی. حضرت ام جو ہے وہ حسین سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع پہ حج کیا, تو میں نے اسامہ بن زید اور حضرت بلال کو دیکھا رضی اللہ عنہما, ایک نے آپ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ ان کی لگام پکڑی ہوئی تھی, اور دوسرے نے جو ہے وہ ایک کپڑا آپ کے سر کے اوپر تان رکھا تھا یعنی آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے, جیسے ہمارے یہاں چھتری ہوتی ہے, یہاں تک کہ آپ نے عقبہ کی رمی کی, ٹھیک ہے جمرہ عقبہ, یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے. مہندی لگا سکتا ہے کہ نہیں, اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مہندی خوشبو ہے کہ نہیں, جنہوں نے کہا کہ یہ خوشبو نہیں ہے انہوں نے کہا لگا سکتا ہے, جنہوں نے کہا یہ خوشبو ہے انہوں نے کہا نہیں لگا سکتا. تو حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مہندی لگا سکتا ہے میل فیمیل, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ خوشبو نہیں ہے, ٹھیک ہے. شوافی بھی اس کی اجازت دیتے ہیں بہت حد تک, باقی جو مالکیہ اور اناف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مہندی نہ لگائے, وہ اس کو خوشبو کی ایک قسم شمار کرتے ہیں. اب مہندی بعض اوقات صحیح ہے خوشبودار بھی ہوتی ہے, بعض اوقات بغیر خوشبو کی ہوتی ہے.
جو فل پروٹوکول ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زینت کی نفی کی گئی ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ زینت ممانعت
نہیں, زینت کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے, زینت کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے نا.
کپڑے اتروا دیے گئے ہیں, بال نہیں اتارنے, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کجا بھی کرنا ہے,
نہیں ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی سینس کیا سمجھ میں آ رہی ہے, تو اس سینس کی بنیاد پہ ہم کوئی بات کہہ دیں, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے کہہ دیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک چیز حکم کے انداز میں آ رہی ہے تو وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ زینت اختیار نہ کرو, اگر یہ حکمی انداز میں آ جاتا تو بات اور ہوتی, اور ایک یہ کہ ویسے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم بچتے رہیں اپنے, ٹھیک ہے اوائڈ کر لو, پھر اس کا حکم ہی اوائڈ کر لو, یہ نہیں ہوگا کہ ہاں کرنا ہے کرنا ہے تو پھر آپ کو حکم لے کے آنا پڑے گا, بات سمجھے, یعنی جو زور آپ نے پیدا کرنا ہے وہ زور تو نس کے اندر اگر زور ہوگا تو آپ کے فتوے میں زور آئے گا نا, تو ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ممانعت پر زور انداز میں نہیں ہے زینت کی, تو اس لیے پرزور انداز میں آپ منع بھی نہیں کر سکتے, آپ زیادہ دیر کر ٹھیک ہے یار بچ جاؤ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں آگے, بٹ ٹھیک ہے کر لیں, آپ سرمے کے بارے میں کر لیں, مہندی کے بارے میں بھی کر لیں, آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچ جاؤ. نیکسٹ کیا ہے, خادم کو تادیب کے لیے مطلب مارنا, کیا اس کا جواز ہے حالت احرام میں؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی اس کا بھی جواز ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلیں, عرش کے مقام پہ, یہ کوئی جگہ کا نام ہے, تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھی, یعنی اپنے والد کے ساتھ, اور ہاں ہم سب کا جو سامان تھا یعنی چاروں لوگوں کا, ٹھیک ہے, حضرت اسماء کا, حضرت ابو بکر کا, اللہ کے رسول کا, حضرت عائشہ کا, وہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے جو پیچھے ایک اونٹ پہ لے کے آ رہے تھے چاروں کا سامان. تو وہ جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہ پیچھے رہ گیا, تو حضرت ظاہر بات سامان کی ضرورت پڑی ہوگی کوئی, تو حضرت ابو بکر اب اس کو دیکھی جائیں پتہ نہیں کہاں ہیں, تو وہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا, بھائی صاحب آ رہے ہیں, جب قریب پہنچا تو اونٹ ہی نہیں ہے, اونٹ ہی غائب ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اینا بھائی رک, اونٹ کدھر ہے؟ تو اس نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا وہ تو رات گم ہو گیا, اونٹ بھی گیا سامان بھی گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا ایک اونٹ سا تجھے میں نے دیا تھا, مطلب کوئی دس بارہ ہوتے تو اسے سنبھالے نہیں گئے, ایک اونٹ تو اسے نہیں سنبھالا گیا, وہ بھی تو گم کر کے آ گیا. تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور اس کو مارنے لگے, تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ دیکھو یہ حالت احرام میں کیا کر رہا ہے. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو خیر بہرحال اس سے انہوں نے کہا کہ تادیباً جو ہے نا, جیسے بچہ جو ہے اگر آپ کے ساتھ حج میں ہے اور کوئی اس کو تھپڑ شپڑ لگا دیں تادیباً, تو مطلب کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں بھی. جی جی نہیں دیکھیں آپ, تو یہ اچھا خاصا نقصان کر کے آ گیا تھا نا, چار پانچ لاکھ کا تو اونٹ ہے اوپر سے سامان بھی, تو یہ چھوٹی غلطی تو نہیں تھی. نیکسٹ کیا ہے جی, قتل الذباب والقراد والنم, چیونٹی مکھی چچڑی جسے پسو کہتے ہیں عام طور پہ جو چارپائی وغیرہ میں ہوتا ہے بستروں میں ہوتا ہے, تو اس کو مارنا. حضرت عطا تابعی ہیں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ جو چچڑی ہے چیونٹی وغیرہ ہے یہ ہمارے جسم پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی پکڑ کے علیحدہ کر دو, ٹھیک ہے علیحدہ کر دیں, اور چیونٹی یہ کاٹ لے گی ایسے خام خواہ انسان ہو جائے تو پکڑ کے علیحدہ کر دو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ بھائی آپ اس کو مار بھی سکتے ہو, یعنی اذیت دینے والی چیز کو آپ مار بھی سکتے ہو, لیکن بہتر ہے مارے نہ ٹھیک ہے, پکڑ کے اس کو علیحدہ کر دیں, مارنے کا فائدہ ہے, چیونٹی کو مارنے کا کیا فائدہ, مچھر کو پکڑ کے علیحدہ کر دیں, ہاں اس میں وہ مر جائے تو ٹھیک ہے, ٹھیک, لیکن اگر مار بھی دے تو اس کا مطلب ہے دم مم نہیں ہے, کیونکہ اس کی انٹینشن اس کو اپنے سے دور کرنے کی تھی, اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کی تھی, اس کو مارنے کی انٹینشن نہیں تھی. بلکہ یہاں تک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اونٹ کو چچڑیاں چڑھ جائیں تو اس کو بھی علیحدہ کر سکتے ہیں. جانوروں کو ہو جاتی ہیں نا, جیسے انسانوں کو جوئیں ہو جاتی ہیں تو جانوروں کو چچڑیاں ہو جاتی ہیں, وہ ان کا خون چوستی ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی حضرت اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے, تو انہوں نے ان کو حکم دیا, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حج کے لیے آ رہے تھے, تو انہوں نے اکرمہ کو کہا کہ بھائی ہمارے اونٹ کو چچڑیاں چڑھ گئی ہیں پسو, تو تم علیحدہ کر دو نا. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو حالت احرام ہی ہوں, میں تو نہیں کروں گا. تو اب ظاہری بات ہے عبداللہ ابن عباس نا, ان کے یہاں توسو بہت تھا, عبداللہ ابن عباس کے ان کے فتاوہ میں بڑا توسو آپ کو ملتا ہے, عام آدمی بھی ڈر جاتا تھا, ٹھیک ہے, تو حالانکہ یہ ان کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا, میں تو حالت احرام میں ہوں. انہوں نے کہا اچھا چلو ذبح کرنا تو جائز ہے نا اونٹ کو, بیچارہ یہ تکلیف میں ہے. ہاں انہوں نے کہا ہاں یہ میں کر دیتا ہوں, تو ذبح کر دیا. جیسے ذبح کر دیا تو پھر ارے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اب تم نے بہت ساری چچڑیاں مار دی ہیں. نیکسٹ کیا ہے, قتل الفواسق الخمس وکل ما یؤذی, پانچ جو ہے وہ فاسق چیزیں, ان کو قتل کرنا، پانچ فاسق چیزوں کو قتل کرنا، اور ہر موذی جانور کو قتل کرنا. تو یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ حرم میں بھی اگر آپ کو ملے نا تو آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کو قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوا، چیل، عقرب یعنی بچھو، چوہا، کتا، اور کتا بھی وہ جو کاٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، کاٹنے والا کتا، اور کاٹنے والے کتے میں جو ہے وہ شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ یہ بھی شامل کیا گیا. والکلب العقور، نہیں کتے کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے، کلب کا اطلاق ان پہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر مسلط کرے، اور اس کو جو ہے وہ شیر اٹھا کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے، فواسق تو فاسق سے ہے نا، خبیث جانور آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے،
شرع میں کتے سے جو مراد لی جاتی ہے وہ بایولوجیکل کتا جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے یا
آگے نا، والکلب العقور، کاٹنے والا کتا،
کوئی بھی جانور جو کاٹے گا وہ کتا ہے اس طرح،
ہاں اس معنی جو کاٹنے والا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، موذی جانور، بھیڑیا ہو گیا اس میں، شیر، چیتا وغیرہ بھی آ گیا. بھائی حدود حرم میں اس کا کیا کام ہے، کائیں کائیں کرے گا، حجاج پریشان ہوں گے، چیل کا کیا کام ہے وہاں، ٹھیک ہے، گند مارے گی. ٹھیک ہے، تو حرم کی حدود کو صاف رکھو ایسے جانوروں سے، ایسے پرندوں سے کہ جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں کرتے. ویسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبا تو آپ کے ہاتھ کا نوالا لے کے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے.
انڈا لے گیا سٹور تھا، میں کھڑا ہوا دیکھ لے رہا تھا تو وہ آیا ٹرے میں سے اٹھا کے چلا گیا.
سیدھی جانور تھا، بہت
پرندہ تھا، سیدھی جانور. ہاں ہاں وہ ہوتے، لیکن اس میں منع نہیں کیا گیا، ان سے منع نہیں کیا گیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے حدود حرم میں، موذی جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور حالت احرام میں بھی. نیکسٹ کیا ہے جی، احرام کے محظورات، ممنوعات کیا ہیں، یہ تو تھے مباحات، ممنوعات کیا ہیں. بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، اس میں بوسو کنار وغیرہ، ٹچ کرنا، یہ سب ممانعت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ، معصیت کسی بھی قسم کا، صغیرہ کبیرہ گناہ، وہ بھی اس کے محظورات، وہ تو ویسی محظورات میں سے ہے، تو حالت احرام میں تو ظاہری بات ہے ویسی ممنوع ہے. تیسرا کیا ہے، جھگڑا. ٹھیک ہے، تو قرآن میں ان تین چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، فمن فرد فی ہند الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ٹھیک ہے، جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو اب نہ تو وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے. ٹھیک ہے، تینوں سے منع کر دیا. نیکسٹ کیا ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا. ٹھیک ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا، قمیص وغیرہ ہے، ٹوپی ہے، شلوار ہے، ٹھیک ہے، امامہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حالت احرام میں نہ تو قمیص پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ ٹوپی پہنے، نہ شلوار پہنے، نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جس کو ورس اور زعفران نے ٹچ کیا ہو، یعنی خوشبو، اس خوشبو میں اس کو رنگتے تھے، ٹھیک ہے، زعفران کی ہوتی تھی یا ورس ایک بوٹی تھی، اور نہ موزے پہنے، موزے بھی نہیں پہن سکتا کیونکہ اسے ٹخنے کور ہو جاتے ہیں. ہاں اگر اس کو جوتے نہ ملے تو وہ کیا کرے، پھر وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن اس کو اوپر سے کاٹ لے، ٹھیک ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے نیچے اس کو کر لے موزوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بند جوتا پہن سکتا ہے، صرف ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. ٹخنے کابین، ٹھیک ہے،
جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جوتی پہنے، یہ اس طرح کرے، حج وغیرہ کرے.
دیکھیں وہ اناف کے یہاں سختی ہے، اصل میں قاب جو ہے نا، قاب، قاب عربی زبان میں ٹخنے کو کہتے ہیں. ہاں ہاں قرآن میں ہے کہ وارجلکم الی الکعبین کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جہاں وضو کا ذکر آتا ہے کہ اپنے پاؤں دھوئیں آپ ٹخنوں تک، تو ٹخنوں کے معنی میں آئیے. لیکن اناف اس کے لغوی معنی میں چلے گیا، انہوں نے کہا جی کعب کا مطلب ہوتا ہے اونچا. اب ٹخنا بھی چونکہ ابری ہوئی چیز ہے، اونچا ہے، تو انہوں نے کہا اصل میں ہر ابری ہوئی جو ہڈی ہے نا پاؤں میں وہ کعب ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ہڈی بھی ہے، ٹخنے کی ہڈی بھی ہے، اس میں یہ جو درمیان والی ہڈی ہے نا یہ بھی ہے، اور اس میں جو پچھلی ہڈی ہے پچھلی سائڈ کی وہ بھی ہے. تو اب پھر کینچی چپل باقی رہ جاتی ہے. اصل میں بظاہر روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ لغوی معنی میں نہیں ہے، جو اس کا معروف معنی ہے نا، عرفی معنی ہے، ٹخنا ہی مراد ہے اس سے. وہاں تو اصل میں، یہاں وہ کہتے ہیں نا، یہاں لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی نہیں، وہاں وہ اصطلاحی معنی مراد لے لیتے ہیں، عرفی معنی. ٹھیک ہے، الی الکعبین، کعبین سے مراد ٹخنوں تک. جہاں تک عورت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شلوار بھی پہن سکتی ہے، قمیص بھی پہن سکتی ہے. ہاں، اسے جس چیز سے منع کیا گیا وہ تین چیزیں ہیں، خوشبو سے، اور نقاب سے، اور دستانوں سے. دستانے، دستانے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، گلوز، گلوز یہ نہیں پہن سکتے. آگے آ رہی ہے، ابھی تو بات شروع کی ہے، ختم تو نہیں گئی. امام بخاری اور اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام والی عورت نہ تو نقاب کرے گی اور نہ ہی جو ہے وہ گلوز پہنے گی، دستانے پہنے گی. اب نقاب سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہاں پہ اختلاف ہو گیا کہ نقاب سے کیا مراد ہے. کچھ علماء تو اس طرف چلے گئے کہ اصل میں نقاب وہ کپڑا ہے کہ جو چہرے کو لگ جائے، چہرے کو ٹچ کرتا ہے، یعنی چہرے کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کچھ علماء اس طرف چلے گئے کہ نقاب اصل میں سلا ہوا کپڑا ہے جو چہرہ چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کپڑا جو ہے وہ چہرے کو ٹچ کرے یا نہ کرے، وہ تو پیچھے روایتیں آ گئیں نا کہ مرد بھی اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں ضرورت کے وقت، ٹھیک ہے، صحابہ سے یہ باتیں ملتی ہیں. تو یہ تکلف کرنا کہ جی وہ آگے سے ایک پی کیپ پہن کے پھر اس کے اوپر سے آگے کپڑا لٹکا لینا تاکہ چہرے کو ٹچ نہ کرے، ہم نے نقاب نہیں کیا ہوا، یہ نہیں مسئلہ. دیکھیں احرام میں ساری بحث کس کے گرد گھوم رہی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، دو چادریں جو ہیں وہ بھی کس لیے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں مطلب کور کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اس لیے وہ خاص کپڑا جو چہرہ چھپانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس کو عورت استعمال نہ کرے، جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے، اسی کی وضاحت آ رہی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی حالت احرام میں. جب وہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنا جو جلباب ہوتا تھا، یعنی سر پہ جو کپڑا ہوتا تھا، اس کو ہم اپنے آگے نکال لیتی تھی، گونگڑ نکال لیتی تھی، تو اس کو ہم اپنے چہروں پہ ڈال لیتی تھی. جب وہ قافلے ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے تو ہم اس کپڑے کو اپنے چہرے سے اٹھا لیتی تھی، یعنی مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں آپ سلم کے ساتھ قافلے میں، ازواج ہیں، سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، جب ان کو دیکھا تو اپنا گونگڑ نکال لیا، وہی جو سر پہ کپڑا تھا اس کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا، جب وہ گزر گئے تو وہی کپڑا اوپر کر لیا. تو یہ تھا جو کہ پریکٹس تھی. تو گویا چہرہ چھپایا جا سکتا ہے، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں تو چھپانا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن باقاعدہ نقاب نہ کرے. باقاعدہ نقاب سے کیا مراد ہے؟ جیسے اب باقاعدہ نقاب ملتے ہیں نا خواتین کے، سلے سلائے جیسے نقاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، جو چادر خواتین نے اپنے سر پہ اوڑھی ہوتی ہے، جسے دوپٹہ کہہ دیتے ہیں، اوڑھنی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خمار کہہ دیتے ہیں، اسی سے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لے, جیسے سکارف ہوتا ہے, سکارف انسلا کپڑا ہے.
یہ عائشہ والا جو معاملہ ہے تو یہ تو راستے کے سفر کا ہے, بیت اللہ کی بات ہے. بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے یا حج کے دوران مناسب جو ہیں ان کے دوران جو ہے نا یہ چہرہ ڈھانپنا یا کھلا چھوڑنا, یہ
نہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں, ونحن ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرمات, لفظ کیا ہے یہ دیکھیں, محرمات. اصل بات تو یہی ہے نا, اختلافی مسئلہ یہی ہے. احرام کی حالت میں وہ بھلے سفر میں ہوں بھلے جو ہے وہ مطاف میں ہوں, ٹھیک ہے, اصل چیز احرام ہے. تو احرام میں چہرہ ڈھانپ سکتی ہے کہ نہیں ڈھانپ سکتی. ہاں دیکھیں, اصل میں وہ اسکارف کی بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وہ انہوں نے کنارے تو نکالے ہوتے ہیں, اس طرح تو احرام کی چادر کے بھی کنارے نکالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو احرام کی چادر جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے کنارے سے جو ہے وہ نکالا ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اتنی سلائی کو سلائی میں شمار نہیں کیا جاتا. جتنا وہ انسلا کر سکتی ہیں اتنا تو کریں نا, ٹھیک ہے. ایک ہے نقاب جو باقاعدہ نقاب کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نا, ٹھیک ہے, بطور نقاب. جیسے آپ دیکھیں ٹوپی والا برقعہ ہے, اب بطور جو ہے وہ نقاب اس کے اندر شامل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بعض جو ہے وہ مطلب سر کے اوپر جیسے خواتین ڈال لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ باقاعدہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا جاتا ہے, نقاب کے طور پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. ایک ہے سکارف, سکارف بیسیکلی ڈیزائن کیا جاتا ہے سر چھپانے کے لیے, اسی سکارف سے اگر وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی خاتون نے جو ہے وہ اپنا چہرہ کھلا بھی رکھا حالت احرام میں, تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا جواز ہے کہ نہیں, جواز ہے, بلکہ بعض علماء اس کے وجوب کی طرف بھی گئے, وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے. جی جی حجاب کہا جاتا ہے جی, اسی کو حجاب کو ہی نقاب بنا. ہاں سارا ٹائم کرے رکھے کوئی حرج نہیں. جی جی ایسے جی ایسے ہی جی جی.
مجھے اس کی ایک سوال تھا کہ ہم نے معاشی کی مثال دیکھی جو مہاتر مومنی میں سے, اور وہ جو اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ آیت جو تھی وہ حجاب والی, وہ بالخصوص مہاتر مومنی کی جو تھی, اور وہ ہمارے لیے مسئلہ رہا نہیں ہے, اللہ کی ذات ہے, تو پھر اس کا رد کیسے کریں گے, کیونکہ وہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے.
حضرت اسماء سے بھی ہے, حضرت عائشہ کی جو بہن ہے حضرت اسماء, ابھی پیچھے روایتوں میں ان کا تذکرہ بھی گزرا ہے, تو وہ بھی قافلے میں شریک ہوتی تھی, انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ ہم بھی اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تھی.
لیکن اس کی تعبیر تو وہ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ تقریبی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن فتویٰ قرآن میں مجھے نہیں ہے.
نہیں نہیں وہ تو پھر بات, وہ پھر جو مرضی نکالیں, دیکھیں وہ تو پھر کہہ لیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی کہتے رہیں.
کہہ تو رہے لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس مسئلے کو کہ کس طرح ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ اس سے بھی لٹرلی کوئی یعنی کزن وغیرہ پوچھے گا اس پہ کیا فتویٰ, تو میں چپ بجا دوں گا کہ جو کرنا کر لو, پتہ نہیں کیا فتویٰ سے, بس تقویٰ بتا دیتا ہوں, تقویٰ یہی کہ آپ کو چہرہ ڈھانپنا چاہیے.
بس ٹھیک ہے, اتنی بات کر دیتے تو اچھی بات ہے. تو ویسے یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, میجورٹی اس کو واجب کہتی ہے, چہرے کے پردے کو میجورٹی جو ہے وہ واجب کہتی ہے. ہاں حج کا مسئلہ اختلافی ہے, حج پہ جو ہے وہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جواز ہے, چہرے کا پردہ جائز ہے, واجب نہیں کہتے. دیکھیں نا یہاں انہوں نے کہا کہ امام مالک, امام شافی, امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ جواز ہے, اس کا
کیا جا سکتا ہے.
حج کے احکامات ذرا ڈفرینٹ ہیں کہ وہاں جا کے بھی آپ وہ کہے کہ جی میں تو یہاں بھی فتنے میں ہوں, ہر مقام کا بھی لحاظ ہے, مطلب اس مقام کا روب اس کے اوپر ہونا چاہیے.
نقاب کی وجود کے جو قائل ہیں وہ نس کہاں سے لے, نقاب کی وجود کے جو قائل ہیں وہ نس کہاں سے پڑھے.
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, ہاں و نساء المؤمنین کیا ہے بولے نا آپ, قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, کون ہے یہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ
جلاب جلاب کی سے بات ہو رہا ہے نا,
یہ تو حج کے دوران لینا یا نہ لینا یہ بحث ہے,
یہ بات
عام حالات میں تو یہ لازمی ہے کہ وہ پردہ کرے گی.
جی جی, دیکھیں نا چہرے کا پردہ جو ہے یہ جو آیت ہے قرآن کی, ٹھیک ہے, کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ازواج مطہرات نے چہرے کا پردہ شروع کر دیا, وہ تو وہ بھی مانتے ہیں, اور کون سی آیت لے کے آئیں گے جس کے بعد انہوں نے کیا
جلاب کے کپڑے ہیں نا, جلاب میں وہ یہ بات واضح ہے کہ
نہیں نہیں ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازواج کرتی تھی کہ نہیں, وہ کس آیت کو سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے کرنا شروع کیا؟ کہاں سے؟ یہی سورہ عذاب کی تو یہی آیت ہے,
اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ
صحیح بخاری کی روایت ہے, اس کے بعد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی کا حوالہ دے کے کہا, وہ جو روایت آتی ہے نا غزوہ بنو مستلق کی روایت آتی ہے, ٹھیک ہے, جب واقعہ افق ہوا تھا اور وہ رستے میں رہ گئی تھیں اور پیچھے سے حضرت صفان بن معطل آ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا اور ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ جلباب سیدھا کیا, تو وہاں باقاعدہ جلباب کے لفظ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جلباب تو بیسیکلی چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. جی, خمار جو ہے وہ دوپٹہ ہے, ٹھیک ہے, اور جلباب جو ہے وہ لمبی چادر ہے جو بیسیکلی سر پہ اوڑھی جاتی تھی, اوڑھنی جسے کہتے ہیں, اور اسی کا گھونگڑ نکال لیتی تھی, یعنی مطلب اپنے سر کے آگے کر لیتی تھی, چہرے کے آگے. جی 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 ایسے ہی ہے, ہاں وہ جلباب اپنا اپنے چہرے پہ, تو جلباب چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا نا, روایت میں یہی تو ہے. دیکھیں اصل میں دیکھیں بہت ساری چیزوں کو نا ہمارے ہاں ہم لوگ نا اس کو فقی اس میں زیادہ لے گئے ہیں, فقی کھینچ تان میں نے دیکھا اب اصلاح نہیں ہوتی, لوگوں کو بس موٹیویٹ کریں, اپنا موقف بیان کر دیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, فتویٰ لگائیں گے نا لوگ ریئیکشن میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے یار تسی بڑے پاک صاف پاک باز ہیں, اور ویسے ہی معاشرہ بہت زیادہ گرا ہوا ہے, جتنا معاشرہ گرا ہوا ہے نا تو اتنے میں اگر وہ سکاف بھی کر رہی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کریں, اور اس طرح سے اپریشیٹ کریں کہ مزید نقاب کی طرف آ جائے, بس اپریسیشن سے آئے. ہاں گناہ گار ہے.
حضرت فضیلہ بن عباس کی روایت میں نا جس کے اندر خاتون نے اپنے والد کے لیے ان کی حج کی اجازت مانگی,
جی جی,
تو اس موقع کے اوپر جو خاتون آئی تھی ان کا چہرہ کورڈ
نہیں تھا, ایسا ہی,
تو وہاں سے جو نہیں کرتے صرف چہرہ کھولے خاتون, باقی تو پورا پردہ مکمل ہے نا.
جی جی ایسا ہی,
یہاں سے آگے تو چہرے کا صرف اتنا حصہ کھولنے کی وجہ تھی,
باقی مستحب تو یہ جو محاتم مومنین کا رویہ خواتین کو اس کو فالو کرنا چاہیے. جی جی ایسے. نیکسٹ کیا ہے جی, وہ آدمی کہ جس کے پاس دو چادریں نہ ہوں اور نہ ہی اس کے پاس جوتے ہوں تو کیا کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور کہا کہ جس کے پاس دو چادریں نہیں ہیں تو وہ پھر شلوار استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور جس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ پھر موزے استعمال کر لے, کوئی عرض نہیں, ٹھیک ہے. اور امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے, باقی امام کہتے ہیں کہ نہیں موزے استعمال کر لے لیکن کاٹ لے, کاٹ کے استعمال کرے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ کے رسول نے کہا کر لے تو بس کر لے, کاٹنے کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دوسری روایت میں ہے نا کاٹنے کا ذکر, وہ پیچھے گزری ہے نا. ہاں خود کا نکاح کرنا یا کسی کا نکاح پڑھانا حالت احرام میں یہ جائز نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حالت احرام میں نہ تو اپنا نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کروائے اور نہ ہی پیغام نکاح دے. ٹھیک ہے. جمہور کا موقف یہی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا اناف کے نزدیک اس کا جواب ہے, وہ کہتے ہیں عقد نکاح ہے نا, کانٹیکٹ ہے, کانٹیکٹ میں کوئی حرج نہیں ہے, تعلق سے منع کیا گیا. لیکن نہیں, حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتا. وہ اصل میں ایک اور روایت سے دلیل لے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اور آپ حالت احرام میں تھے, لیکن اس میں بھی راوی کی غلطی ہے. وہ غلط فہمی ہے راوی کی, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے, انہیں غلط فہمی ہوئی. حضرت میمونہ خود کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا, مجھے پتا ہے کہ میں حالت احرام میں نہیں تھی. ہاں, ان کا خود تبصرہ موجود ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے, روایت ٹھیک ہے سند کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس کی, لیکن انہیں غلطی لگ گئی جن کا نکاح ہوا جب وہ خود انکار کر رہی ہیں. تو اس لیے حالت احرام میں جو ہے وہ نکاح 5-6 دن ہے, بندہ صبر کر لے. اچھا جی, اپنے ناخن کاٹنا اور بالوں کا ازالہ کرنا, ظاہری بات ہے ناخن نہیں کاٹ سکتا, اپنے بال نہیں منڈوا سکتا, بال چھوٹے نہیں کروا سکتا, ٹھیک ہے. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ, جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر نہیں منڈوا سکتا, قربانی کی بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. خوشبو نہیں لگا سکتا کپڑے میں یا بدن میں, مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے خوشبو لگائی حالت احرام میں, تو انہوں نے کہا بھائی جا کے آپ اس کو دھو کے آئیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حج اس طرح سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آج تو پرا گندا بال ہوں اور بندہ مطلب اللہ کے آگے رلنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. بلکہ ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ جب حالت احرام میں کوئی شخص مر جائے تو اس کو بھی خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کے کفن کو بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو جو حالت احرام میں فوت ہو جائے, اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ, قیامت والے دن وہ لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. سالم ان کی احسان سے ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا. حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے, کہ انہیں جو ہے وہ حالت احرام میں تھے اور خانہ کعبہ کی کچھ خوشبو ان کے کپڑوں پہ لگ گئی, انہوں نے اس کو دھویا نہیں. خانہ کعبہ کی خوشبو لگنے میں کوئی حرج نہیں, یہ ہم بحث پہلے کر چکے ہیں, لیکن خود سے نہ لگائے آمد ہے. ایسا کپڑا جو کہ خوشبو یعنی کلر والی جو خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر رنگا گیا ہو تو وہ بھی نہیں پہننا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کپڑا نہ پہنو کہ جس کو ورس یا زعفران کی بوٹی سے رنگا گیا ہو, یعنی اس میں خوشبو آتی ہوگی نا پھر. ہاں, اس کو دھو کے پہن لو تو کوئی حرج نہیں. شکار کا پیچھا کرنا یا شکار کرنا یہ بھی منع ہے حالت احرام میں. شکار کرنا, اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی منع ہے, یعنی کسی اور کو بتائے او جا رہا ہے پکڑ لو, یہ بھی منع ہے, ٹھیک ہے, اشارہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن میں آ گیا نا کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے کیا ہے, منع ہے. ہاں, سمندر کے رستے اگر آ رہے ہو تو اس کا شکار تمہارے لیے جائز ہے. ایک طرح سے سادھو بن جانا ہے آپ نے, بے ضرر بن جانا ہے حج کے موقع پہ, ٹھیک ہے, جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. یہ ہم نے بحث کی تھی کتاب اتارا میں, بحث آئی ہے یہ. ہاں, اس میں بحث یہ تھی والحل میتتہ, یہاں پہ ہم نے بحث کی تھی کہ شوافے کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے سوائے ایک آدھ چیز کے جو ہے وہ اس کو استثناء کرتے ہیں, خنزیر, سمندر کا جو خنزیر ہے. ہاں, کچھ جو ہے نا وہ فقہا یہ کہتے ہیں, شوافے کے یہاں ذرا زیادہ آسانی ہے, اناف کے یہاں ذرا زیادہ سختی ہے, وہ کہتے ہیں جی مچھلی ہے جو حلال ہے, باقی سب انہوں نے حرام کیا, انہوں نے سب ہی حلال کیا ہوا ہے, شوافے نے انہوں نے سب حرام کیا ہوا ہے. درمیان میں ایک رائے ہے کہ جو سمندر کے اوپر جس کا انحصار ہے, ڈپینڈ کرتا ہے, جو پانی کا ہی رہشی ہے, پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ حلال ہے, یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے. ہاں, مطلب انڈے خراب کرنا, کسی جانور کے انڈے خراب کرنا, ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں جی, ہاں کیکڑا حلال ہے, کھائیں, ہم اصل میں باقاعدہ اس کے اوپر پڑھیں گے. ایک ہی جگہ ہر اصول نہیں نا اپلائی ہوتا, اصول ایک نہیں ہے نا, مختلف اصول ہیں. ٹھیک ہے, باقاعدہ محرمات کی بات ہم پڑھیں گے. ایک تو ہے شکار کرنا, یہ تو منع ہے. کیا شکار کھا سکتا ہے؟ شکار کھا سکتا ہے اگر اس کے لیے شکار نہیں کیا گیا. اگر جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے شکار نہیں کیا گیا, کسی نے اپنے لیے کیا اور وہ اس کی مہمان نوازی کے طور پہ اس کو شکار کا گوشت پیش کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قتادہ سے کہ وہ حج کے لیے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ ذرا ساحل کے ساتھ ساتھ چلیں نا, شاید کچھ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم ادھر سے جاتے ہیں اور آپ ذرا ادھر سے جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ لوگ جو ہے حضرت ابو قتادہ کے ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگے. مدینہ سے جب آپ مکہ کی طرف آتے ہیں نا, تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ساحل کی پٹی پڑتی ہے نا, تو وہاں جو ہے وہ اب معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے احرام باندھ لیا, لیکن انہوں نے ابھی تک احرام نہیں باندھا تھا, ابھی میقات آگے تھا. تو رستے میں جو ہے وہ ان کو ایک زیبرا نظر آیا, تو حضرت ابو قتادہ نے وہ زیبرا جو ہے وہ پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ انہوں نے ذبح کیا. ذبح کر کے پھر لوگوں نے کھایا, کھانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں, تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا, تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. بس ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. زیبرا حلال ہے. ہاں ٹھیک ہے, زیبرا حلال ہے نا, اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے. جی ہاں, جانور ذبح کر سکتا ہے. شکار من ہے, جیسے قربانی کا جانور ہے.
راستے میں اگر کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, ان کے پاس جو مویشی ہے ان میں سے کوئی جانور ذبح کر سکتا ہے؟
ہاں جانور ذبح کر لیں.
شکار اور ذبح کرنے میں کیا فرق ہے؟
شکار تو مراد یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے. ہاں آپ نے اس کو پکڑنا ہے. نیکسٹ کیا ہے جی, اگر کسی نے کسی ممنوع کا جو ہے وہ ارتکاب کر لیا حالت احرام میں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک دم دے گا. یہ وہی بات جو آئی تھی, بکری جو ہے وہ ایک قربان کرے گا, بکری بکرا دمبا بیڑ. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے تو چھ مساکین کو کھانا کھلائے گا. چھ مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر کیا, تین دن کے روزے رکھے گا. اس کے پاس آپشن ہے, یعنی جس کے اوپر دم پڑ گیا تو اس کے پاس تین آپشن ہے, یا تو کوئی جانور ذبح کرے اور مساکین میں تقسیم کر دے, یا چھ مساکین کو کھانا کھلائے اپنی استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے, یا پھر تین دن کے روزے رکھے.
استطاعت تو رکھتا ہے بکری کی ذبح کرنے کی, اگر تین روزے رکھ لیتا ہے.
ہاں ٹھیک ہے, رکھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. نہیں نہیں, کنجکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہر کعب بن اجرہ سے ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے سر سے جوئیں جو ہے وہ ٹپک رہی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اپنا سر منڈوا دیں. ٹھیک ہے, یعنی ابھی تو عمرے کے لیے جانا تھا, تو سر منڈوا دیں اور آپ ایک جانور جو ہے وہ پھر ذبح کریں, یا آپ تین دن کے روزے رکھیں, یا آپ چھ مساکین کو کھانا کھلائیں, نصف ہر مسکین کو. ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر کسی عذر کی وجہ سے اپنے بال وغیرہ منڈوا لے تو کوئی حرج نہیں ہے, ان کا سر جیسے جوؤں سے بھرا ہوا تھا, لیکن اس کے بدلے میں پھر ایک قربانی دے گا. تو دم پڑنے کا مطلب یہ ہے. ہاں صرف ایک ممنوع ایسا ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس کا حج ہی نہیں ہوتا. باقی جتنے بھی ممنوعات ہیں, جیسے خوشبو لگا لی, شلوار پہن لی, قمیص پہن لی, ٹھیک ہے, یا اور اس طرح سے کوئی ممنوع ہو گیا, تو اس میں اس کے اوپر دم پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو پھر اس صورت میں جو ہے, یعنی تحلل اول سے پہلے, یہ ہم آگے پڑھیں گے تحلل اول کیا ہے. مطلب تحلل اول کہتے ہیں قربانی سے پہلے, قربانی جب آپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب سر منڈواتے ہیں تو اس کو تحلل اول کہتے ہیں, یعنی آپ احرام کھول دیتے ہیں نا. تو تحلل ثانی کہتے ہیں طواف افاضہ کے بعد جو, تو تحلل اول سے پہلے اگر اس کا تعلق قائم ہو گیا تو اس کا حج فاسد ہے, وہ اس کی جگہ دوبارہ حج کریں گے, دونوں میاں بیوی قضا حج کریں گے, لیکن اس حج کو بھی مکمل کریں گے اور ساتھ میں ایک اونٹ کی قربانی دیں گے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ممنوع ایسا ہے کہ جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے, باقی ممنوعات میں کیا ہے کہ صرف دم وغیرہ پڑتا ہے. ہاں نہیں نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کمپلیٹ کریں گے, یہ جتنا رہتا ہے یہ حج کمپلیٹ کریں گے اور اس میں ایک اونٹ کی قربانی دیں گے اور اس کے بعد اس حج کی دوبارہ قضا بھی دیں گے. نہیں نہیں, اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اونٹ کی استطاعت نہ ہو تو پھر گائے, گائے کی نہ ہو تو پھر بکری, ٹھیک ہے, پھر یہی ہے کہ اس کے روزوں کے اوپر آ جائے گا آئندہ سال ہو, یعنی اس کے ذمہ ابھی یہ حج ہے باقی ہے, فرض ہے, ادا نہیں ہو اس کا حج, حج اس کے ذمہ فرض ہے باقی ہے بس. ظاہری بات ہے, ہاں ایسے یہ آگے آ رہے ہیں نا کہ اگر اس نے اپنے کچھ بال جو ہے وہ اکھاڑ لیے, تو اگر تین سے زیادہ بال اکھاڑ لیے تو پھر دم ہے, ایک دو بالوں پہ دم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک دو بالوں پہ کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ گندم جو وغیرہ کچھ کھجور وغیرہ صدقہ کر دے. ظاہری بات ہے, ہاں آمدن بال اکھاڑ لے, ایک یہ کہ کنگھی کی ہے, کنگھی کرنے سے بال جو ہے وہ گر گئے ہیں, اس سے دم نہیں پڑتا. جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا سفید بال ہیں, بس عادت ہے, اکھاڑی جا رہے ہیں اپنے سفید بال, ٹھیک ہے.
شیخ جب حج مبرور کا وہ پڑھا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو, اب غلطی ہو گئی ہے دم ادا بھی کر دی گئی
تو کفارہ ہو گیا,
پھر بھی حج مبرور ہو,
ہاں پھر بھی حج مبرور ہو سکتا. تیل لگانا, تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اناف کے نزدیک اس سے بھی دم پڑ جاتا ہے اگر زیتون کا تیل ہے, ٹھیک ہے. شوافے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, پتہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ تیل لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اوائڈ کر لے تو ٹھیک ہے. چل جس نے بھولے سے خوشبو لگا لی, تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شوافی کے نزدیک بھولے سے خوشبو لگا لی, بھول چوک کے کوئی شلوار قمیض پہن لی تو کوئی دم نہیں ہے, اناف کے نزدیک ہے. جی بھول چوک معاف ہے. نیکسٹ یہ بات وہی لے کے آئے ہیں کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے حج جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے, یہی فتویٰ حضرت علی نے دیا, حضرت عمر نے, حضرت ابو ہریرہ نے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی ان کا حج جو ہے وہ باطل ہے دونوں میاں بیوی کا, اگر وہ تحلل اول سے پہلے ہوا ہے. تحلل اول سے مراد یہی ہے کہ قربانی کے بعد جو آپ نے حل کرنا ہے. جی
تو
ہاں, اگر حل کے بعد اس نے احرام کھول دیا, دیکھیں نا دسویں والے دن جو ہے وہ آپ نے چار اعمال کرنے ہوتے ہیں, سب سے پہلے آپ کے آپ رمی کرتے ہیں, رمی کے بعد پھر آپ قربانی کرتے ہیں, قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ کرتے ہیں اپنا حلق سر منڈواتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں, ایک چیز رہ جاتی ہے جسے طواف افادہ کہتے ہیں, طواف زیارت کہتے ہیں. تو احرام کھولنے کے ساتھ ہی, یعنی آپ نے قربانی کی, آپ نے احرام کھول دی, یہ تحلل اول ہو گیا, اس سے پہلے اگر تعلق قائم کیا تو حج فاسد ہے, دوبارہ کرنا ہوگا, حج اس کے ذمہ باقی ہے. اس کے بعد اگر تعلق قائم کیا اور طواف افادہ سے پہلے تو پھر قربانی ہے, پھر دم ہے, لیکن حج ہو جائے گا. تو اگر اونٹ کی قربانی پاسیبل نہ ہو تو گائے کی پاسیبل نہ ہو تو بھیڑ بکری, ٹھیک ہے, اور اگر بھیڑ بکری بھی نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کرے, دراہم میں ان کا حساب لگا لے کہ ایک بھیڑ بکری کتنے درہم میں آئے گی, اتنے درہم کا کھانا لے کے مساکین پہ صدقہ کر دے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے, پھر جو ہے نا وہ جتنا کھانا بنتا ہے اس کے عوض جو ہے وہ روزے رکھے, اتنے روزے رکھے, یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے ہر مد کے حساب سے ایک روزہ رکھے, خیر بہرحال مناسب سا دیکھ لے. آگے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جی مطلب اگر کوئی گائے ہے تو اس کے 20 روزے بن جاتے ہیں, اگر کوئی اونٹ ہے تو اس کے 30 روزے بن جاتے ہیں, مطلب ایک کیلکولیشن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد و اللہ